ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى محمد اجل فرجه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه على اهلها ثم الصلاه والسلام والتحيه والاكرام على رسول الانام سيدنا ابي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى
محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کا ہمارا موضوع گفتگو ٹاپک کل کے گفتگو سے متصل ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے چنانچہ کل ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں علامہ مجلسی علامہ طباطبائی اور شہید باقر الصدر کے نظریات کو ولایت فقیر ولی فقیر کے سلسلے میں بیان کیے تھے لہذا آج اسی کا ادامہ اسی کا تسلسل دیگر علماء اور دیگر فقہا محدثین نے اس سلسلے میں کیا نظریہ پیش کیا ہے ان کا اس ولی فقیہ یا حاکم اعلیٰ کے سلسلے میں کیا نظریہ تھا ان کی کیا رائے تھی تو لہذا آج اور اسلام کے ایک مشہور و معروف شخصیت جناب شیخ مفید کہ جن کا بھی نام آپ نے سنا ہے شیخ مفید رحمہ اللہ اپنی کتاب کا نام ہے مقنعہ اس کتاب میں الگ الگ چیپٹرز ہیں الگ الگ باب ہیں تو اسی طرح پر ایک چیپٹر ایک باب ہے کہ جس کا نام ہے اقامۃ حدود کتاب کا نام ہے مقنعہ اس چیپٹر میں انہوں نے بات کی ہے اس چیپٹر کا نام ہے باب اقامۂ حدود تو جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ کتاب مقنعہ کے باب اقامۂ حدود یعنی باب چیپٹر میں فرماتے ہیں کہ یہ کام یعنی اقامۂ حدود سے مراد کیا ہے یعنی حدوں کو جاری کرنا مثال کے طور پر کسی نے چوری کی اسلام نے کہا کہ خواہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت کوئی بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں لہذا اس ہاتھ کاٹنے کے عمل کو کہا جاتا ہے اقامۂ حدود یعنی حد کو جاری کرنا حدود الہی کو جاری کرنا نعوذ باللہ اگر کوئی غلط کام کرے زنا کرے زنا کرنے والے کے لیے سنسار کا حکم دیا ہے اگر شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جائے اگر مجرد ہے کہ جس نے شادی نہیں ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں یا اسی طرح سے جو بھی خلاف شرع کام کرے اسلام کی مخالفت کرے اسلام کے خلاف کام کرے تو اس کے کام کی سزا جو دی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے اقامۂ حدود یعنی حدود الہی کو جاری کرنا حد جاری کرنا اس کو سزا دینا تو شیخ مفید فرماتے ہیں کہ یہ کام یعنی حدود کا جاری کرنا اقامۂ حدود اس حاکم اسلام سے مربوط ہے جو خداوند عالم کی طرف سے منسوب ہو پہلا حق حدود الہی کو جاری کرنے کا پہلا اختیار کس کو ہے شیخ مفید کی نظر میں کہتے ہیں شیخ مفید یہ جو حدود الہی ہے اللہ کے حدود کو جاری کرنے کا جو کام ہے حد جاری کرنا سزا دینا مجرم کو یہ کام مربوط ہے پہلے مرحلے میں حاکم اسلامی سے اور کہا کہ حاکم اسلامی کا پہلا یعنی مصداق جو ہے وہ ہے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام یہ یعنی جس میں کسی بھی انسان کو اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ہمارے ائمہ حاکم اسلامی ہیں وہ پہلا حق ان کا یہ ہے کہ ائمہ خود حد جاری کریں اب کہیں کہ اگر ائمہ نہیں ہے یا خود ائمہ بھی ہیں لیکن ائمہ کے حکم سے کوئی اور انسان اس حد کو ائمہ کے حکم کے مطابق اس حد کو جاری کرے. مثلا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام علی نے اپنے زندگی حیات میں جو ہے اپنے مختلف اصحاب کو مختلف جگہ کا گورنر بنا کر بھیجا. مثال کے طور پر جناب سلمان کو گورنر والی اور حاکم بنائے مدائن کا. تو جب حاکم بنائے مدائن کا تو تمام اختیارات جناب سلمان کو دیے تھے مولا کائنات نے. اسی کہتے ہیں حاکم والی کہ اب تمام مولا کائنات موجود ہے, امام موجود ہے, امام کے حکم سے سلمان جو ہے احکام الہی اور حدود الہی کو جاری کرنے کا اختیار سلمان کو مولا کائنات کی طرف سے ملا ہے. تو شیخ مفید نے بھی یہی نظریہ کہا کہ سب سے پہلا اختیار جو ہے ائمہ کو ہے, ائمہ کے بعد اگر کسی کو حق حد جاری کرنے کا یا مجرم کو سزا دینے کا اختیار ہے تو وہ ہے کون کہ امام نے جس کو اپنی طرف سے نصب کیا منسوخ کیا ہو. جیسا کہ مصداق موجود ہے کہ مدائن کے لیے جناب سلمان کو مولا کائنات نے نصب فرمایا تھا. اب امام کے دور میں مثلا آج کے دور میں جبکہ امام غیبت میں ہے تو لہذا یہ اقامہ حدود کا منصب اور عہدہ اس انسان کو ملے گا کہ جس نے امام نے اپنی احادیث میں جو ہم نے گزشتہ احادیث بیان کی تھی وہ شرائط جس فقہ میں موجود ہوں اس فقہ میں جو شرائط جو احادیث کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں ہم بیان کر چکے ہیں وہ تمام شرائط جس فقہ اور جس حاکم اعلیٰ میں موجود ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حدود الہی کو جاری کریں. تو سب سے پہلے مرحلہ حدود الہی کو جاری کرنے کے لیے کہ ہم آپ سے سوال کریں کیا آپ اور ہم کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ ہم کسی دانی کو یا کسی چور کو سزا دیں؟ ہرگز نہیں, بلکہ اسلام نے شارع مقدس نے ہر ایک کو اجازت نہیں دی, بلکہ ایک خاص گروہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اور معصومین نے یہ اختیار دیا ہے. ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس کے بعد اور ائمہ معصومین نے, اب جو ہمارے فقہا ہیں جو ہمارے مجتہدین ہیں یا حاکم اعلیٰ ہے یہ حاکم اعلیٰ جو ہے خود ائمہ معصومین نے ان کو اس منصب پر فائز کیا ہے. امام معصوم نے خود ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ چنانچہ آپ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی جمہوریہ اسلامی ایران میں اگر ثابت ہو جائے کسی کا گناہ تو یقیناً اس کو سرعام سزا دی جاتی ہے, حدود الہی جاری کی جاتی ہے اسلام کے قوانین کے مطابق, اسلام کے احکام کے مطابق مجرم کو سزا دی جاتی ہے. تو سزا کا تصور کہاں ہوتا ہے؟ سزا کا اور پنشمنٹ کا تصور اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ایک اسلامی نظام ہو, ایک اسلامک سسٹم ہو اور اس سسٹم کو چلانے والا ایک فقیہ عادل ہو, ایک فقیہ عادل ہو, ایک حاکم عادل ہو, تبھی جا کر یہ حدود یا سزا وغیرہ مجرم کو دی جا سکتی ہے. یہ تھا شیخ مفید علیہ الرحمٰ کا نظریہ. تو اس کے نظریے کا خلاصہ یہی ہوا کہ اب یہ بات اچھی طرح سے ہم کو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جب ہم علماء کے اقوال کی بررسی کر رہے ہیں, ان کی چھان بین کر رہے ہیں, تو یہ بات ہمیں بخوبی واقف اور معلوم ہو رہی ہے کہ فقی کا ولایت فقی کا یا فقی کا مفہوم کوئی تازہ یا فقی کا مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ علماء گزشتہ میں بھی یہ مسئلہ رائج تھا, ہر ایک نے اس کو قبول بھی کیا ہے اور ہر ایک نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے. لیکن فرق کیا تھا, یہ ولایت فقی کے بحث صرف کتابوں کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی تھی, لہذا یہ کوئی مسئلہ جدید اور نیا مسئلہ نہیں ہے. پہلے علماء میں بھی یہ بحث تھی, البتہ بحث صرف کتابوں کی حد تک محدود تھی, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انقلاب اسلامی ایران کو یہ نیا پلیٹ فارم دیا کہ جس کے ذریعے سے کتابوں کے امام خمینی نے اس مسئلے کو کتاب کے حد سے نکال کر اس کو پریکٹیکلی اور عملی جامہ پہنایا اور ولایت فقی کا مفہوم دنیا والوں کے سامنے عام کیا, لہذا یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, جیسا کہ ہم پہلے بھی اس کی کئی بار تکرار کر چکے ہیں. اس کے بعد دوسرے ایک عالم دین کے بہت مشہور محدث ہے ابو صلاح حلبی, ایک بہترین ہمارے عالم دین گزرے جن کا نام ہے ابو صلاح حلبی. ابو صلاح حلبی کا کیا کہنا ہے, وہ کیا فرماتے ہیں ولایت فقی کے بارے میں یا فقی کے سلسلے میں؟ ابو صلاح حلبی فرماتے ہیں کہ احکام الہی امور تعبدیہ ہیں, یعنی جو بھی حکم ہمارے پاس موجود ہے وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ عبادی ہے, یعنی اس میں کسی انسان کی مرضی چلنے والی نہیں ہے. اللہ نے کہا نماز واجب ہے تو واجب ہے, پھر ہم کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں ہے. یعنی تعبدی ہے، آپ کو بالکل اسے ماننا اور تسلیم کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اور ان احکام کا نفاذ اور جاری کرنا ائمہ معصومین سے مربوط ہے۔ کا احکام الہی، جتنے بھی احکام الہی ہیں سب سے پہلے مرحلے میں ان احکام کو ایک نظام میں، ایک معاشرے میں نافذ کرنے اور جاری کرنے کا کام پہلے مرحلے میں کس کا ہے؟ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور یا تو خود ائمہ بذات خود بنفس نفیس اس کام کو انجام دیں، یا اگر ائمہ نہیں ہے، ائمہ کا دور ہے، جیسا کہ ائمہ نے خود اپنے زندگی میں، جیسا کہ آپ امام حسن امام حسن عسکری علیہ السلام جب آپ زندگی اور سوال حیات دیکھیں گے تو امام نے اپنے کئی نائبوں کو مختلف مقامات پر بھیجا ہے تبلیغ دین کے لیے، یعنی کہا کہ خود اپنا نائب بنا کر، جب نائب بنایا تو تمام امور میں جو ہے نیابت دی ہے، ہر مشکل کے مسئلے کے لیے امام نے اس کو ٹرین کر کے بھیجا تھا۔ تو لہذا کہا کہ یا تو خود امام ان احکام کو نافذ اور جاری کرے، یا امام کی طرف سے کوئی ایک ایسا آدمی اور ائمہ کی طرف سے حکم کو نافذ کرنا ممکن نہ ہو۔ مثلا آج کا دور دور ہے امام غیبت کا دور ہے، ڈائریکٹ امام آ کر کسی کو ہاتھ جاری نہیں کر سکتے، کسی کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، کسی کو سزا نہیں دے سکتے۔ تو اس دور میں کی جو زمانہ غیبت ہے، تو ان احکام کو نافذ کرنے کا، ان احکام کو جاری کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو ابو صلہ کہتے ہیں، تو ان احکام کو نافذ کرنے کا اختیار ان لوگوں کو ہے جو ائمہ کی طرف سے اس منصب کے لیے شائستہ اور لائق ہوں۔ وہی نظریہ، وہی عقیدہ ابو صلہ کا بھی ہے، کہا کہ اولین مرحلے میں احکام الہی کو نافذ کرنا ائمہ کی ذمہ داری ہے، لیکن آج کے دور غیبت میں کہ جب امام سے ہماری دسترسی امام تک موجود نہیں ہے، تو اس دور میں انسان کیا کرے؟ کیا اس دور میں ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کے قوانین کو نافذ کیا جائے؟ کیا آج کے دور میں چور کو اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے، یا زانی کو اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے، یا ہر انسان کو اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جو اس کا جی چاہے کام انجام دے؟ ہرگز نہیں۔ جب اگر اسلامک شرائط اور اسلامک قوانین اور نظام موجود ہو، جہاں تمام حکومت کے، سیاست کے شرائط موجود ہوں، تو اس صورت میں ان قوانین اسلام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری اس انسان کی ہے کہ جو اس منصب کے لیے، یعنی نیابت امام کے منصب کے لیے مناسب ترین انسان ہوں۔ اور لہذا ہم کئی اور متعدد جگہ پر متعدد روایتوں سے اور متعدد طریقوں سے ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں، اس منصب کے لائق، نیابت کے منصب کے لائق اگر انسانوں میں، عام انسانوں میں اگر کوئی ہے، تو وہ ہے ہمارے فقہا، ان کے علاوہ کوئی اس منصب کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ نیابت شیعوں میں سے ان حضرات سے مخصوص ہیں جن میں نیابت کی شرائط موجود ہو۔ ہم نے بارہ آپ کی خدمت میں نیابت کی شرائطیں موجود کی، ہم نے کہا کہ ہر ایک کو، ہم جو بھی آ کر یہ کہے کہ بھائی میں امام کا نائب ہوں، ہم آنکھ بند کر کے اس کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ احادیث کی روشنی میں ہم نے جو چند شرائط بتائی ہیں، جب تک ہمارا فقیہ ان شرائط کے اوپر نہیں اترتا، اس وقت تک ہم اس کو نائب امام نہیں مانتے، اس وقت تک ہم اس کو اپنا حاکم یا ولی نہیں مانتے۔ تو یہ بھی مسئلہ ابو صلہ کے دور میں بھی یہ مسئلہ ولایت فقیہ کا رہا ہے، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ اب اس کے بعد اسلام کی اور ایک تیسری شخصیت، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ولایت فقیہ کو علماء کے اقوال میں بررسی کریں گے، کہ دیکھیں گے علماء گزشتہ نے، جو ہمارے گزشتہ علماء تھے، انہوں نے ولایت فقیہ کے سلسلے میں ان کا کیا نظریہ ہے، کیونکہ ہم قرآن سے، عقل سے اور حدیث سے اس بات کو کسی حد تک پروف کر چکے ہیں کہ یہ مسئلہ کوئی جدید مسئلہ نہیں ہے، اسلام میں اس کی ضرورت ہے، پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ تو لہذا تین مرحلوں سے گزر کر ہم چوتھے مرحلے کو گزار رہے ہیں کہ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو گزشتہ علماء تھے کہ ان کا ولایت فقیہ کے سلسلے میں کیا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ تو لہذا انہیں علماء کے اقوال کو مختصر کر کے آپ کی خدمات میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ چوتھے ہیں ابن براج، بہت ہی مشہور عارف دین محدث فقیہ ہے، ابن براج۔ ابن براج اپنی کتاب میں، پھر ہر کتاب کے جو آپ فقہی کتاب جب اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر ایک کو جو ہے باب باب، یعنی چیپٹر چیپٹر بنا کر پیش کیا ہے۔ مثلا طہارت کا چیپٹر الگ ہے، عبادت کا چیپٹر الگ ہے، اور بزنس کا، تجارت کا چیپٹر الگ ہے۔ تو ابن براج اپنی کتاب میں ایک چیپٹر کے جس کا نام ہے خدمت السلطان و اخذ جوائزہ، یعنی ایک سلطان، بادشاہ، حاکم کے دربار میں خدمت کرنا، یا اس کے پاس خدمت کرنا، یا اس کے تحفے وغیرہ کو قبول کرنے کے سلسلے میں جب بحث چڑھی تو وہ
علیہ السلام
تو وہ کیا فرماتے ہیں, ابن دراج کہتے ہیں کہ حاکم دو طرح کے ہیں, حاکم جو نارمل عام طور پر حاکم دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک حاکم اسلامی کے جو عادل ہو, پہلا ایک حاکم ہے حاکم اسلامی ہے کہ جس کی پہلی شرط یہ لگائی ہے کہ حاکم حاکم کے ساتھ عادل ہو. اگر آپ دیکھیں گے اکثر مقامات پر دین مبین اسلام اور بالخصوص مذہب تشیعوں نے جو لیڈرشپ کے لیے رہبری کے لیے جو سب سے اہم شرط لگائی ہے وہ ہے عدالت کی شرط. ایون آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جو پیش امام ہوتا ہے وہ بھی امام ہے, وہ بھی رہبر ہے, تو اس کے لیے بھی پہلی شرط یہ لگائی ہے کہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں عدالت شرط ہے کہ وہ عادل ہو. تو ایک جماعت کے جو ایک آدمی ایک محلے کی جماعت کا ذمہ دار ہے, ایک پیش امام ایک مولوی ایک معمولی مولوی کے جو ایک محدود منطقے کی جماعت کا ذمہ دار ہے, تو اسلام اور اہل مذہب تشیع اور فقہ جعفری نے کہا کہ اس کا عادل ہونا ضروری ہے. تب انسان سوچے عقل سے فیصلہ کرے کہ جس کے ذمے پوری مملکت اسلامی اور جس کے ذمے پوری پورے مسلمانوں کی ذمہ داری ہو, یعنی وہ لیڈر وہ رہبر کے جس کے اوپر پورے اسلام اور مسلمین کی ذمہ داری ہو, تو کیا اس کے لیے اسلام نے ایسی کہا کہ تم جسے چاہے آنکھ بند کر کے اپنا رہبر اور لیڈر قبول کر لو؟ ہرگز نہیں. کہا کہ جب بھی حاکم کی بات آئیے تو حاکم کے لیے جو پہلی شرط لگائیے کہا کہ وہ عادل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب عادل ہوگا تو یقیناً جہاں عدالت ہوگی وہاں پر ذرہ برابر بھی ظلم کا تصور نہیں کیا جائے گا, مسلمین اور اسلام کے حقوق کو پامال نہیں کیا جائے گا. اس لیے عدالت سب سے مہم شرط لگائی اسلام نے کہ عادل ہو. تو کہا ابو صلی اللہ نے کہ حاکم دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک حاکم کہ جو اسلامی ہے جس کی پہلی شرط ہے کہ وہ عادل ہو. کہا کہ دوسرا ستمگر حاکم. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ حاکم دو ہیں, ایک حاکم اسلامی کی جو عادل ہوتا ہے, ایک دوسرا حاکم کی دوسری قسم ہے ستمگر ظالم اور جائر. اس کے بعد کہتے ہیں حاکم اسلامی کا ہر طرح سے تعاون کرنا بہترین اور پسندیدہ کام ہے. کہا کہ اگر معاشرے میں سوسائٹی میں اگر ایک ایسا رہبر ایک ایسا لیڈر ایک ایسا ولی اور حاکم ہو کہ جو عادل ہو, اگر ایسا لیڈر ہے تو اس کا ہر طرح سے تعاون کرنا, اس کی ہر طرح سے ہیلپ کرنا, اس کا ہر طرح سے جس کو کہا جائے مدد کرنا ہر امور میں, یہ کہا کہ بہترین کام ہے. اب دیکھیے ابو صلی اللہ کو گزرے ہوئے کئی زمانہ ہو گئے, لیکن آج ہم اپنے آج کے دور میں دیکھیں اگر ہمارے لیے کوئی ایسا اس صفات کا لیڈر اور رہبر اگر ہمارے پاس موجود ہے تو آج ہمارے لیے بھی یہ حکم باقی ہے کہ اگر ہمارے پاس آج ایسا لیڈر ہے کہ جو حاکم بھی ہے اسلامی بھی ہے عادل بھی ہے, نہیں ہے, تو اگر ان تمام شرائط کے علاوہ عالم بھی ہے اور اس کے جو تمام شرائط موجود ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اس رہبر کا اس کے ہر کام میں, آپ چاہے وہ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام, مخصوص نہیں کہ صرف آپ دینی کاموں میں اس کی مدد کریں یا اس سے کوآپریٹ کریں, نہیں, کہا کہ اس کا ہر طرح سے کوآپریٹ کرنا یہ بہترین کام ہے اور ہر مکلف کی یعنی ہر انسان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ ایسے انسان کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور اس امر کی طرف لوگوں کو راغب بھی کیا جائے. یعنی اگر ایک ایسا حاکم موجود ہے کہ جو عادل ہے حاکم اسلامی ہے شؤون اسلامی کی رعایت کرتا ہے روح اسلام سے واقف ہے یہ تمام شرائط موجود ہے, تو اگر دوسرے لوگ قابل ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف رغبت دلائی جائے, اگر کوئی جاہل ہے تو اس کو بھی اس کام کی طرف رغبت دلائی جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں. اب اس کے بعد کہا اتنا ہی نہیں, کہا کہ بعید نہیں کہ حاکم اسلامی کا تعاون کرنا مکلف پر واجب بھی ہو, پہلے تو کہا کہ جو ہے کوآپریٹ کرنا بہتر کام ہے, لیکن کہا کہ مرحلہ اگر اتنا جدی یا حساس ہو جائے ایسے مرحلے پر آ جائے تو بعید نہیں ہے, یعنی ممکن ہے کبھی ایسے موقع بھی آ جاتے تھے ایسے حاکم کی ایسے ولی کی اطاعت اور پیروی کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ابو صلی اللہ نے بھی اس مسئلے ولایت فقیہ کو مانا ہے, ولی فقیہ کو تسلیم کیا ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں یہاں تک کہا کہ واجب ہے, اب کہتے ہیں کہ پس اگر حاکم اسلامی کسی شخص کو کسی کام کا حکم دے بحکم یعنی بحیثیت ولی فقیہ بحیثیت حاکم اسلامی, اگر کوئی حاکم کہ جس میں وہ شرائط موجود ہے, ہمارے ساتھ وہ بات ذہن میں رکھے کہ جب حاکم کہیں گے تو ہر ایک کی بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ تمام شرائط جو ہم نے پہلے بیان کی ہیں ان شرائط اور کنڈیشنز کے اوپر جو اترتا ہے اس حاکم کے بات کو ماننا ہر ایک کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ بس اگر حاکم اسلامی کسی شخص کو کسی کام کا حکم دے تو اس شخص پر حاکم اسلامی کے حکم کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یہاں تک اب اس انہوں نے ابن براش کا قول یہاں تک ختم ہوا۔ اب آئیے اس کے بعد اسلام کی جانی پہچانی شخصیت ابن حمزہ، یہ بھی اسلام کے جو ہے مشہور معروف فقیہ محدث ابن حمزہ، ابن حمزہ یہ کیا فرماتے ہیں ولایت فقیہ ولی فقیہ کے سلسلے میں، ان کا کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے سراتن کا، ابن حمزہ سراتن کہتے ہیں کہ غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں انہوں نے سراتن کہا ہے۔ ابن حمزہ فرماتے ہیں کہ غیبت امام میں اگر مومنین کے لیے اسلامی حکومت کا زمینہ فراہم ہو جائے، یعنی مومنین کے لیے ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے، تو اس اسلامی حکومت کو چلانے کا حق سوائے شیعہ فقہا کے کسی اور کو نہیں ہے۔ ابن حمزہ نے سراتن کہا ہے کہ امام زمانہ کے غیبت میں اگر مومنین کے لیے موقع فراہم ہو جائے کہ ان کے لیے نظام اسلامی اور قوانین اسلامی اور اسلامک سسٹم کو نفاذ کرنے کا موقع مل جائے، تو اس اسلامی نفاذ کو جاری، اس اسلامک نظام کو نافذ اور جاری کرنے کا اگر اختیار کسی کو ہے تو وہ ہے شیعہ فقہا کو۔ تو لہذا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو اسلامک نام سے جو ایک ملک چل رہا ہے اس کا جو ہے حاکم اعلیٰ ولی اعلیٰ وہی ایک فقیہ ہے، بہترین ولی ہے، بہترین حاکم ہے کہ جو اس سسٹم اور نظام کو چلا رہا ہے۔ اس کے بعد آئیے، یہ تھا ابن حمزہ کا نظریہ، کیونکہ ہم صرف علماء کی جو محققین ہمارے محدثین اور محققین گزرے ہیں ان کے قول کو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا ولایت فقیہ کے بارے میں نظریہ تھا، کیونکہ ان لوگوں کو ایسا موقع نہیں ملا حکومت کرنے کا، لہذا یہ مسئلہ صرف کتابوں کے حد تک محدود ہو کر رہ گیا، لیکن آج پلیٹ فارم ملا ہے تو یہ مسئلہ منظر عام پر آیا ہے انقلاب اسلامی ایران کے بعد۔ اب آئیے اس کے بعد ابن ادریس، مشہور معروف شخصیت عالم تشیعوں کی، یہ فرماتے ہیں جن لوگوں میں حدود الہی کو ادرا کرنے کی شرائط موجود ہوں، ہم نے کہا نا کہ جو ہے اللہ کے احکام کو نافذ کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کو شارع مقدس نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اسلامی قوانین کو جاری کریں، بلکہ چند شرائط بتائی ہیں، چند کنڈیشنز بتائی ہیں، کہا ان شرائط کے اوپر جو اترتا ہے وہی حاکم ہے، وہی ولی ہے، وہی فقیہ جامع شرائط ہے، اسی کو اختیار ہے کہ وہ حدود الہی کو، احکام الہی کو جاری کرے، حدود الہی کو نافذ کرے۔ تو اگر ائمہ کا دور تھا تو ائمہ نے خود اپنے دور میں نافذ کیا، حدود الہی کو نافذ کیا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب مولائے کائنات کا دور تھا، مولائے کائنات کے پاس آپ کا ایک چاہنے والا ہے، آنے کے بعد کہا کہ مولا میں نے چوری کی ہے، میرے ہاتھ کاٹ دیجئے۔ ایک بار آیا مولا نے اس کو سمجھا کر بھیج گیا، شاید کوئی بہانہ بنا کر بھیجا، دوسری بار آیا پھر اقرار کیا، تیسری بار آیا پھر اقرار کیا، کہا کہ جب کوئی انسان تین مرتبہ خود اپنے سے اقرار کر لے تب اس کا جرم ثابت ہوتا ہے، مولا نے اس کی انگلیاں کاٹی، کیونکہ خود موجود تھے، حاضر تھے، یعنی جب حضور امام ہے، ائمہ معصومین ہے، تو یہ حدود الہی کو جاری کرنے کا اختیار اور کنٹرول امام کے اختیار میں ہے۔ امام کی غیبت میں کہا کہ وہ تمام کنڈیشنز اور شرائط کے جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں ان شرائط پر جو شخص اترتا ہے اور وہ شرائط سوائے فقہا مجتہدین اور فقیہ جامع شرائط کے کسی اور میں پائے نہیں جاتے ہیں، تو لہذا حدود الہی کو جاری کرنے کا کام صرف فقہا کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ تب ابن ادریس فرماتے ہیں کہ جن لوگوں میں حدود الہی کو ادرا کرنے کی شرائط موجود ہوں اگر ان کے لیے یہ موقع فراہم ہو تو ان پر اس عہدے کو قبول کرنا واجب ہے۔ سامنے کی بات ہے، انقلاب اسلامی سے، انقلاب اسلامی ایران سے پہلے یہ موقع فقہا کو فراہم نہیں تھا، کہ وہ حدود الہی کو جاری کریں, کیوں؟ اس لیے کہ نفاذ یعنی قانون اور نظام اسلامی اس وقت جاری ساری نہیں تھا, موقع نہیں تھا. لیکن ابن ادریس کہہ رہے ہیں کہ جب اگر کسی کو یہ موقع فراہم ہو جائے, تو جب موقع فراہم ہونے کے بعد اس کو اس عہدے کو قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جب انقلاب اسلامی آیا, ایران آیا, تو انقلاب کے بعد یہ موقع ملا. تو جب موقع ملا تو جو فقیہ تھا, جو ولی تھا, جو حاکم تھا, اس کے لیے اس عہدے کو قبول کرنا بھی واجب تھا. تو لہذا یہ آج کے دور میں سلسلہ رائج اور جاری ہوا, ولایت فقیہ. اسی کو ولایت فقیہ, اسی کو ولی فقیہ کہتے ہیں. اس کے بعد محقق حلی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاکم عادل حکومت کرے, اس کی حکومت صحیح ہے. اگر کوئی عادل ہو, اگر وہ حکومت اسلامی میں اسلامی قوانین کو منحوظ خاطر رکھتے ہوئے نفاذ یعنی نظام اسلامی کو نافذ کرے, تو ایسی حکومت صحیح ہے. اس حکومت کے چلانے والے کو ولی فقیہ کہا جاتا ہے, حاکم اعلیٰ کہا جاتا ہے. تو پتہ چلا یہ ولایت فقیہ کا مسئلہ, ہم اسی بات کو آپ کو پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ ولایت فقیہ کا مسئلہ کوئی جدید مسئلہ نہیں ہے. علماء گزشتہ نے اپنی کتابوں میں اس چیز کو جو ہے ذکر کیا ہے, کیونکہ اس وقت ظاہر کرنے کا پلیٹ فارم نہیں تھا, لہذا انقلاب سے پہلے یہ صرف کتابوں کے حد تک محدود رہا ہے. انقلاب اسلامی کے بعد امام خمینی نے اس کو عملی جامہ پہنا کر معاشرے کے سامنے منظر عام پر پیش کیا ہے. تو یہ تمام محققین کے نظریے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد محقق امی یقیناً ایک برجستہ شخصیت ہے عالم تشیع کی, کہتے ہیں ان کا کیا نظریہ ہے. پہلے مرحلے میں یہ فرماتی ہے کہ حاکم سے جب بھی کتابوں میں یا متعدد جگہ پر لفظ حاکم بیان کیا جاتا ہے, تو حاکم سے مراد, کہتے ہیں, حاکم سے مراد خود امام معصوم ہے. پہلے مرحلے میں حاکم سے مراد کیا ہے؟ امام معصوم ہے, چاہے وقت امام جو بھی ہو. کیوں گزشتہ یا رسول اللہ کے دور میں خود رسول اللہ مراد تھے, مولا کائنات امام حسن مشتبہ یا گیارہویں امام تک جو بھی امام موجود اور حاضر تھا, ہر امام حاکم ہے. آج کے بھی دور میں ہمارا بھی یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ حاکم حقیقی جو ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہی ہے. حاکم حقیقی وہی ہمارا امام ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں, محقق قمی, حاکم سے مراد خود امام معصوم ہے, لیکن امام کی غیبت میں حاکم سے مراد فقیہ عادل ہے. ایسا فقیہ کہ جو عادل ہو, یہ مراد ہے. اس کے بعد آئیے شیخ طوسی علیہ الرحمہ, کتاب نہایہ, مشہور معروف کتاب ہے کتاب نہایہ. کتاب نہایہ میں ایک بحث, ایک چیپٹر, ایک باب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس چیپٹر میں, اس باب میں فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات یعنی اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عملی جامہ پہنانے کا محتاج ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یعنی آدمی کہتا ہے زبان سے کسی کو امر بالمعروف کرے یعنی نیکی کی ہدایت دے, کوئی آدمی اگر برائی میں ملوث ہے زبانی اس کو دعوت دیتا ہے کہ آئیے بھائی آپ اچھا کام کیجیے, نماز پڑھیے, روزہ رکھیے. کبھی نہی عن المنکر زبان سے ہوتا ہے یعنی اس کو برائی سے روکا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کبھی کبھی اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو عملی طور پر کرنا ضروری ہے. کس طرح سے عملی طور پر کیا جا سکتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر؟ کہتے ہیں کہ گناہگاروں کو سزا دینا جو ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہی عن المنکر گناہگاروں کو سزا دیے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے. سزا دینا, مجرم کو سزا دینا خود ایک قسم کا یہ نہی عن المنکر ہے. جب آپ ایک مجرم کو سزا دیں گے تو یہ سزا دینا برائی سے روکنا ہے. نہی عن المنکر سے مراد کیا ہے کہ برائی سے روکنا ہے. تو جب آپ ایک مجرم کو سزا دیں گے تو ایک جب مجرم کو سزا دی جا رہی ہے تو نہی عن المنکر اس طرح سے ہو رہا ہے کہ خود جس کو سزا دی جا رہی ہے وہ بھی برائی سے روکے گا, اور جو دیگر لوگ دیکھ رہے ہیں وہ خود بخود اس سزا کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس کام کرنے سے اپنے آپ کو روکیں گے. تو کہتے ہیں جناب شیخ طوسی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کبھی کبھی عملی جامہ پہنانے کا محتاج ہوتا ہے, یعنی کبھی کبھی عملی طور پر نہی عن المنکر کرنا ہوتا ہے. ایک مجرم کو بغیر سزا دیے ہوئے نہی عن المنکر ممکن نہیں ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جرم کے حساب سے کبھی مجرم کو سزا دی جاتی ہے, کبھی اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں. جیسا جرم ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے اس کو سزا کے تختے پر بھی چڑھایا جاتا ہے. ठीक है, तो जुर्म के हिसाब से उसको सजा देना जरूरी होता है, जैसा जुर्म वैसी सजा। अब जब सजा देना है तो क्या इस्लाम ने, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि इस्लाम ने हम जैसे इंसानों को ये इख्तियार दिया और पावर दिया है कि आप अगर किसी को चोरी करते हुए देखें तो आप जाकर उसका हाथ काट दें, या किसी को किसी और गुनाह में मुलव्वस देखें तो आप जाकर उसको सजा दे दें, क्या हम और आप जैसे कोई शरीयत ने इजाजत दी है? हरगिज़ नहीं। तो जनाब शेख दूसरी कहते हैं और शारे मुकद्दस ने इजराए हुदूद का हक हर किसी को नहीं दिया है, अल्लाह ताला ने या अइम्माए मासूमीन ने इस्लामिक हुदूद को जारी करने का इख्तियार यानि सजा देने का, गुनाहगारों को मुजरिमों को सजा देने का इख्तियार हर एक को नहीं दिया है, हम और आप जैसे इंसानों को नहीं दिया है। अगर कोई हुदूद इलाही को जारी कर सकता है तो वो है फकीह आदिल, इमाम की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में अगर इन हुदूद को अगर कोई जारी कर सकता है, अगर किसी चोर के हाथ काट सकता है या किसी जानी को सजा दे सकता है या इसी तरह से जो भी मुआशरे में फसाद फैलाता है उसको अगर कोई सजा देने का किसी को हक है तो वो है सिर्फ फकीह आदिल को। अब ये सजा क्या हम आज के हमारे हिंदुस्तान में सजा दे सकते हैं? आज का कोई चोरी करे अगर हम उसको पकड़ के ले आए, पकड़ के उसके हाथ काट दें कि इस्लाम के कवाले के मुताबिक हम काट सकते हैं? नहीं, बल्कि इस फकीह आदिल हुदूद इलाही को जारी करने के लिए पहले निज़ाम इस्लाम का होना जरूरी है, पहले इस्लामिक सिस्टम का होना जरूरी है। जहां पर ये इस्लामिक सिस्टम होगा, जहां पर इस्लामिक निज़ाम होगा, तो उस इस्लामिक निज़ाम में हुदूद इलाही को जारी करने के लिए ऐसे ही शख्स की जरूरत होगी कि जो उन शरायत का हामिल होगा, और वो शरायत का अगर कोई हामिल है तो वह सिर्फ फकीह आदिल हाकिम आला। तो ये शेख तुसी अलैहि रहमा का नजरिया है। तो अगर इसका खुलासा करेंगे तो खुलासा फिर बार बार वही है कि शेख तुसी ने भी विलायत फकीह के नजरिए को कबूल किया है। उसके बाद आइए इब्न फहद हिल्ली, उनका कहना है कि फुकहा पर वाजिब है, जो फकीह है जाम शरायत हाकिम आला है, फुकहा पर वाजिब है कि वो अवामुन नास पर हुदूद इलाही का इजरा करें। जैसा हमने कहा था कि अल्लाह ताला के हुदूद को जारी करने का इख्तियार हर एक को नहीं है, हम और आप इख्तियार नहीं है कि किसी पर हद जारी करें। तो इब्ने फहद हिल्ली कहते हैं जो फुकहा हैं उनके ऊपर वाजिब है कि अवामुन नास यानी हम जैसे लोगों पर अगर कोई गुनाह करता है, कोई इस्लाम के खिलाफ काम करता है, तो उसके ऊपर हद जारी करें। और यह हद जारी करने का हक सिवाय वली फकीह के और विलायत फकीह के किसी और को हासिल नहीं है। मर्जा एक फतवा दे सकता है, लेकिन क्या कभी कोई मर्जा किसी चोर के हाथ काटते हुए नजर आता है? हरगिज नहीं। मर्जे का काम है फतवा देना, वली फकीह का काम है उस इस्लामिक हुदूद को जारी करना, उस इस्लामिक निफा यानी हुदूद इलाही को नाफिज करना। अब आखिर में शेख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह यानी शेख अंसारी वाकई इनका जो है तशय्यो पर अजीम एहसान है। जब तक कोई इंसान इनकी किताब रसाइल मकासिद मशहूर मारूफ किताब, कई और किताबें इन्होंने लिखी लेकिन मशहूर मारूफ जो एक फकीह मुश्तहिद, उस वक्त तक मुश्तहिद नहीं बनता जब तक ये इनकी किताब रसाइल और मकासिद न पढ़ ले, यानी स्टेज है मुश्तहिद बनने के लिए, फर्स्ट स्टेज जो है ये इनकी किताब पढ़ना जरूरी है, यानी 8-10 साल पहले बेसिक गुजारने के बाद उसके बाद ये रसाइल मकासिद पढ़े, उसके बाद जब ये अच्छी तरह से समझते हैं उसके बाद जाकर दरसे खारिज में या PhD वो कर सकता है, मुश्तहिद के दर्जे पर पहुंचने के लिए पहला स्टेप जो है शेख अंसारी की किताबें रसाइल और मकासिद पढ़ना जरूरी। तो शेख अंसारी फरमाते हैं हर वो काम के जो इमाम के नजरिए और राय पर मुतवक्किफ हो, इंसान को शक है कि मैं एक काम करना चाहता हूँ और इस काम में इमाम की नज़र और इमाम की राय मालूम करना जरूरी है, आए इमाम इस काम की इजाज़त देते हैं या नहीं है, तो चूंकि आज के दौर में इमाम हमारी नजरों से उझल है तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हर वो काम के जिसमें इंसान इमाम के नजरिए और राय का मोहताज है उसे चाहिए कि इमाम की गैबत में वली फकीह उनके नायब की तरफ रुजू करें। शेख अंसारी का नजरिया कहा कि हर वो काम के जिसमें इंसान को ये शक और डाउट है कि इस काम में इमाम के नजरिया जरूरी है नहीं, तो उस काम को करने के लिए इंसान को चाहिए कि वो इस अम्र में फकीह की तरफ रुजू करे, फकीह जो कहता है उसके हुक्म को माने। तो अब कहते हैं कि जमाने गैबत में इस अम्र में फकीह की तरफ मुराजा करना ضروری ہے. تو کہتے ہیں اس مطلب کی دلیل کیا ہے, خود شیخ انصاری دلیل دیتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. خود شیخ کہتے ہیں میں نے فقیر کو حاکم کرا دیا. ایک روایت بیان کرتے ہیں شیخ انصاری کے جس روایت میں معصوم نے یہ ارشاد فرمایا فقیر کے سلسلے میں. کوئی یہ نہ سوچے کہ فقیر خود اپنی طرف سے جو ہے لوگوں پر حاکم بن گیا ہے, نہیں, بلکہ فقیر کو حاکم اور حاکم اعلیٰ یا فقیر جامع شرائط کا درجہ معصومین نے دیا ہے اپنی احادیث کی روشنی میں. یہ مطلب واضح ہوا ہے. چنانچہ شیخ انصاری دلیل کے طور پر اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ جس میں مولا نے یا معصومین نے فقیر کو حاکم قرار دیا ہے. چنانچہ معصوم فرماتے ہیں, چھٹے امام کی ایک حدیث تھی کہ جسے ہم نے چند جلسوں سے پہلے عرض کیا تھا, فرماتے ہیں کہ میں نے فقیر کو حاکم قرار دیا ہے. جو فقیر ہے فقیر کو امام کہتے ہیں کہ میں نے حاکم قرار دیا ہے, اور یہ فقیر کو حاکم کے منصب پر جو, اور یہی سوچے آج کے دیا ایک صلوات پڑھی محمد علی محمد فقی کو تمہارے اوپر حاکم قرار دیا ہے, اور کہا کہ اس حاکم کو, اس فقی کو تمہارے اوپر حاکم قرار دینا ویسے ہی ہے جیسے کہ خود رسول اسلام نے اپنے زمانے میں, جیسے کہ رسول اسلام, جب ہم حیات طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ متعدد مقامات پر رسول اللہ نے اپنا حاکم اور نائب بنا کر لوگوں کو مختلف جگہوں پر بھیجا تھا. تو کہا ویسے ہی ہے کہ جیسے صدر اسلام رسول اسلام نے اپنے دور میں اپنے اصحاب کو حاکم بنایا تھا, اسی طرح سے میں فقیہ کو تمہارے لیے تمہارا حاکم قرار دیتا ہوں. تو کہنے کا مقصد اور ہدف یہ کہ اب تک جتنے بھی ہم نے علماء کے نظریے آپ کی خدمت میں بیان کیے, ان سب کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ ہر اب تک کے جو ہم نے نظریے بیان کیے کہ ہر ایک کے نظریے کے مطابق ہر ایک نے اپنے کتاب میں ولایت فقیہ اور ولی فقیہ کے مسئلے کو بیان کیا ہے اور اسے تسلیم بھی کیا ہے. تو لہذا آج کے دور میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت کیا ہے کہ وہ منظر عام پر آیا ہے, تو گزشتہ علماء کی اتباع کرتے ہوئے اس مسئلے کو ماننا ہمارا بھی فریضہ ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.